بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، شرح فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله، البيان المرصع، شرح القواعد الأربع كسبير رسالة كشرح كدرس جاريه، بيشل دروس مي همني مقدمة پہلا اور دوسرا قاعدہ پڑھا ہے. آج کی نشست میں تیسرے قاعدے سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ الاسلام محمد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، القاعدة الثالثة، تیسرا قاعدہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر علی اناس متفرقین فی عباداتہم. بے شک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم ایسے لوگوں پر ظاہر ہوئے جو اپنے عبادات میں متفرق تھے. منہم من کان یعبد الملائکہ، ان میں سے بعض ایسے تھے جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. ومنہم من یعبد الانبیاء والصالحین، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جو انبیاء اور صالحین کی عبادت کیا کرتے تھے. ومنہم من یعبد الاشجار والاحجار، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جو درختوں اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے. ومنهم من يعبد الشمس والقمر، اور ان میں سے یعنی مشکل عرب میں سے بعض ایسے لوگ تھے جو سورج اور چاند کی عبادت کیا کرتے تھے. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے خلاف قتال کیا اور ان میں تفرقہ نہیں ڈالا، یعنی سب کے خلاف جہاد کیا اور قتال کیا. والدلیل، اور اس کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے خلاف جنگ کی، قوله تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، سورۃ الانفال آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وقاتلوهم، اور سب مل کے ان کے خلاف قتال کرو. کس کے خلاف؟ مشرکین کے خلاف. کب تک قتال کرتے رہو؟ حتى لا تكون فتنة، جب تک کہ شرک فتنے کا خاتمہ نہیں ہوتا. یہاں سے فتنے سے مراد مفسرین فرماتے ہیں شرک ہے. ویکون الدین کلہ للہ، اور سارے کے سارے دین خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو جائے. فضلۃ الشیخ العلامہ عبید الجابر حفظہ اللہ، شیخ صاحب کے اس شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے ان جملوں کے تعلق سے شرح میں فرماتے ہیں، یہ قاعدہ جو ہے اس میں دو چیزیں متضمن ہیں. پہلی چیز کہ ان لوگوں کی حالت کا بیان جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور جن کی طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ سب متفرقین تھے اپنے عبادات میں. ان میں سے بعض فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، بعض انبیاء کی، اور بعض صالحین کی، بعض سورج اور چاند کی، وغیرہ وغیرہ. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا حکم دیا ان مشرکین کے تعلق سے؟ اس کا جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان سب کے خلاف قتال کرو، اور ان میں سے کسی میں بھی تفرقہ نہیں ڈالا، برابر کا قتال کیا گیا ہے. کیوں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ ان کی جو عبادات تھی جو وہ کرتے تھے شرک تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور شرک اگرچہ اس کے مختلف قسمیں ہیں، لیکن یقینی بات یہ ہے کہ شرک کفر ہے. اور یہ کہا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ کفر جو ہے ایک ہی ملت ہے، کفر کرنے والا ہو یا شرک کرنے والا ہو سب برابر ہیں. اور اس کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے سورۃ الانفال نمبر 49. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. اور سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 میں ارشاد باری تعالی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله، دونوں آیتیں بالکل ملتی جلتی ہیں، ایک ہی پیغام ہے. فقد امر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بقتال الكفار على اختلاف معبوداتهم الشركيه. تشا سفر اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور مومنوں کو بھی حکم دیا کہ وہ کفار کے خلاف قتال کرتے رہے، اگرچہ ان کے معبودات جن کے ساتھ وہ شرک کرتے، اللہ تعالیٰ سے شریک ٹھہراتے، سب کے خلاف جنگ کرے، قتال کرے، اگرچہ ان میں سے بعض اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی اکثریت ایسا فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے اور غیر اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے. اور دوسری بات ایسا فرماتے ہیں اس کتاب کی حد کیا ہے، کب تک کرنا ہے، اس کی غایت کیا ہے. پیشہ صاحب فرماتے پہلی غایت یہ ہے کہ شرک کا خاتمہ، حتی لا تکون فتنہ، فسم الشرک فتنہ. تو اللہ تعالی نے شرک کو یہاں پر فتنے کے نام سے بیان فرمایا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں تنازع اور تباغض ہوتا ہے. یاد رہے یہاں پہ فتنے کی بات آتی ہے، فتنہ آزمائش کو بھی کہتے ہیں. آزمائش میں کیا ہوتا ہے، لوگ اکثر دو حصے میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک مخالف ہوتا ہے، ایک تائید کرنے والا ہوتا ہے، آپس میں پھر بغض نفرت شروع ہو جاتی ہے. تو شرک میں کیا ہوتا ہے، ایک گروہ کہتا ہے شرک، دوسرے کہتا ہے شرک نہیں ہے، جھگڑے ہوتے ہیں اور تباغض تنافر ہوتا ہے اور تنازع ہو جاتا ہے. تو شاید سب فرماتے ہیں کب تک یہ، جب تک شرک کا خاتمہ نہ ہو. فتنہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں لوگ دو حصے میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور اس میں آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ایک اہل ایمان، ایک اہل شرک. اور آپ دیکھیں جب بھی شرک کسی قوم میں موجود ہوتا ہے تو وہ قوم دوسرے میں بٹ جاتی ہے. ایک حصہ اہل توحید جو کہتے ہیں شرک، دوسرا حصہ جو نہیں سمجھ پاتے. آج کے زمانے میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو لوگ قبر پرست میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ توحید کے نام پہ شرک کرتے ہیں. سبحان، کہتے ہیں اللہ کے اولیاء ان کا حق نہیں ہے کیا؟ اللہ کے اولیاء کا حق تو ہے ہمارے اوپر، لیکن کیا حق ہے کہ ان کو معبود بنا جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے پہلی غایت جنگ قتال کب تک کر رہے ہیں مشرکین کے خلاف؟ جب تک شرک کا خاتمہ نہیں ہوتا. فتنہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں تنازع ہوتا ہے، تواغل ہوتا ہے. دوسری بات اخلاص الدین للہ، جب تک کہ دین خالص اللہ تعالیٰ کے لیے باقی نہیں رہتا. ولاق اللہ تعالیٰ عبادت خالط شرک، اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسی عبادت قبول نہیں فرماتے جس میں شرک شامل ہو جائے. پھر شیخ الاسلام محمد بن عوام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب دلائل دیکھیں، اب مقدمے کے طور پر تو یہ باتیں بتائی ہیں کہ مشرکین متفرقین تھے اپنے عبادات میں، فرشتوں کی عبادت، انبیاء صالحین کی عبادت، پتھر و درختوں کی عبادت، چاند سورج اور چاند کی عبادت. اب دلیل کیا ہے؟ سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں ودلیل الشمس والقمر، چاند اور سورج کو معبود بنایا گیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ قوله تعالی، ارشاد باری تعالی ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر، اللہ تعالی کی آیات میں سے، معجزات میں سے رات ہے اور دن ہے اور سورج ہے اور چاند ہے. لا تسجد للشمس ولا للقمر، اللہ تعالی منع فرما رہے ہیں ہرگز سجدہ نہ کرنا، نہ سورج کو اور نہ چاند کو. کس کو سجدہ کرنا ہے؟ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، ایک اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. ان کنتم ایہو تعبدون، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو. سبحان اللہ. اسے کیا ثابت ہوتا ہے؟ میں ایک جیسے تفصیل میں شیخ صاحب بیان کریں گے. ان کنتم ایہو تعبدون، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہو، یعنی مشرکین جنہیں چاند اور سورج کو معبود بنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کی عبادت کرتے کہ نہیں کرتے؟ ان کنتم ایہو تعبدون، لیکن کیا ان کی عبادت تم کے لیے فائدہ مند تھی؟ ہرگز نہیں. ودلیل الملائکہ، فرشتوں کی دلیل، شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں قوله تعالی، ارشاد باری تعالی ولا یامرکم ان تتخذوا ملائکۃ النبیین اربابا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کو معبود بناؤ، ارباب بنو، یعنی رب بنو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور یہاں پر علماء فرماتے ہیں ارباب سے مراد ان کو معبود بنانا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عبید الجابر حفظہ اللہ، یہ جو آیات ہیں سورج اور چاند کو معبود بنایا گیا، اس کے لیے سورۃ فصلت آیت نمبر 37 ہے، اور فرشتوں اور انبیاء کو معبود بنایا گیا، اس کی دلیل سورۃ آل عمران آیت نمبر 80 ہے. فضلت شیخ عبید الجابر حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اب مصنف رحمہ اللہ نے ان سب دلیلوں ان سب معبودوں کے الگ الگ سے دلیل بیان فرمائی ہے تاکہ مسلمان جو ہے اس کا سینہ جو ہے وہ کشادہ ہو اور اسے پتہ چلے کہ وہ اللہ کی عبادت یعنی مکمل وضاحت کے ساتھ اور اطمینان اور خلاص کے ساتھ کر سکتا ہے. اور ایک تو یہ وجہ ہے یعنی دلیل بیان کرنے کی تاکہ مسلمان بصیرت پر اور سینے میں کوئی تنگی محسوس باقی نہ رہے اللہ کی عبادت کے اور توحید کی بنیاد پر. دوسری بات یہ سب فرماتے ہیں کہ جو بھی شرک کی طرف راستے جاتے ہیں کو سد باب کرنا ہے, کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کئی ملکوں میں اور کئی جگہوں پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرک نہیں جو ہم کرتے ہیں تو وسیلے ہیں توسلات ہیں جو ہم کرتے ہیں. جب دلیل سامنے آ جاتی ہے کہ مشین عربی تو یہی کچھ کیا کرتے تھے نا تو ان کے لیے شرک تھا تو تم لوگوں کے لیے شرک کیوں نہیں ہے, دونوں میں فرق کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں یہ جواب دیا جاتا ہے جو کچھ تم نے جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے سورج میں چاند میں فرشتوں میں انبیاء میں اور ان کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کے صالح نیک صالح لوگ ہیں کہ اس یہ دعویٰ رکھتے ہوئے کہ یہ مالک ہیں نفع اور نقصان کے اور تم ان کو وسیلہ بناتے ہو سفارشی بناتے ہو اپنے اپنے رب کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کے درمیان, یہی تو مشرکین عرب یعنی قریش کا شرک تھا, اس شرک کی جنس بھی یہی تھی. اور ہر وہ شخص جو قریش کا دین رکھتا تھا اس زمانے میں جن کی طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے. اور پھر مصنف رحمہ اللہ نے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ابتدا کی سورج اور چاند سے, اور شیخ صاحب فرماتے ہیں لوگوں نے سورج چاند اس نے معبود بنایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے سوا کیونکہ دو بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے مخلوقات ہیں عظیم مخلوقات ہیں, اور جو سورج ہے وہ دن کا بادشاہ ہے اپنی روشنی سے اور جو چاند ہے وہ رات کا بادشاہ ہے اپنی روشنی سے. اور مشرکین جن کی طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم مبعوث فرمائے گئے وہ اپنے دین میں متفرق ہیں. اور شیخ صاحب نے جو یہ بات فرمائی اس میں دو چیزیں متفہمین شیخ عبید الجبر فرماتے ہیں, نمبر ایک ان باطل معبودات کے ذکر کرنا اسپیسیفائی نام لے کے کہ یہ باطل معبودات ہیں سارے الگ الگ کر کے, نمبر دو دلیل بھی بیان کرنا کہ ان معبودوں کو ان باطل معبودوں کو معبود ہی بنایا گیا ہے, معبود کا ذکر ہے کہ باطل معبود ہے اس کو اسپیسیفائی کریں کہ باطل معبود ہے. اس کی دلیل کیا کہ اسے معبود بنایا گیا ہے؟ کچھ شخص آ کے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ کس نے فرشتوں کی عبادت کی ہے یا کس نے انبیاء کی عبادت کی ہے, کس نے کہا کس نے عبادت کی ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اس کی عبادت کس نے نہیں بھی کی. تو شیخ صاحب نے پہلے یعنی حسن تصنیف دیکھے, پہلے تو یہ بیان فرمایا ہے اجمالی طور پہ کہ مشرکین متفرقین تھے اپنے عبادات میں. اچھا کون سی عبادت کرتے تھے؟ سورج اور چاند کی, یہ پتھر و درخت سبحان اللہ, اور صالحین کی فرشتوں کی اور انبیاء کی, تو معبودات مختلف ہوئے کہ نہیں؟ مختلف ہو گئے. اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے سورج اور چاند کی دلیل موجود اس پہ کوئی اختلاف نہیں کرے گا, پتھر درخت بتوں کی کوئی اختلاف نہیں کرے گا. اچھا انبیاء صالحین کی, یہاں پر لوگ آتے کہتے نہیں انبیاء صالحین کا حق ہمارے اوپر ہے, کیا حق ہے وہ معبود بنائے؟ کیا فرق ہے پتھر کو معبود بنانا اور ایک نبی کو معبود بنانا؟ شرعاً تو کوئی فرق نہیں ہے نا, سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں سورۃ فصلت کی آیت کریمہ جو ہے وہ تین چیزوں کو شامل ہے. نمبر ایک مصنف رحمہ اللہ نے جو بیان کی ہے دلیل کے طور پر کہ جو مشرکین معبودات ہیں میں سے سورج اور چاند ہے, اور ان کو اس لیے معبود بنایا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دو عظیم مخلوقات ہیں, جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ سورج جو ہے وہ دن کا بادشاہ ہے اور جو چاند ہے وہ رات کا بادشاہ ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو ان کا خالق ہے وہ عبادت کا حقدار ہے, ان کی عبادت نہیں کی جاتی, حق عبادت کا صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. بلکہ یہ دونوں آیتیں ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ عبادت ان کے خالق کی کریں کہ نہیں کرنی. جیسے وہ مین آیات ہے, کس کی آیات میں سے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے. تو آیت کو دیکھ کر سر جھکا دیتے ہو معبود بنا دیتے ہو تو خالق کی بات کیا کرتے ہو؟ تو خالق کے سامنے سر کیوں نہیں جھکاتے؟ کہتے ہیں خالق سے ہم سر جھکاتے ہیں عبادت کرتے ہیں, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں. تو آیات سے کیا مراد ہے؟ ان کو معبود بنا لو؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ تو فرمائے میری آیتیں ہیں دونوں، کہیں بھی یہ بھی فرمائے کہ ان کو معبود بناؤ؟ سبحان اللہ. دوسری بات شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ لوگوں کو منع کیا سجدے سے، کہ سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو، کیونکہ سجود عبادت ہے. اور سجدے سے مراد کیا یہاں پہ؟ مطلقاً عبادت، کوئی بھی عبادت. تو سجدے سے کیوں یہاں پہ تعبیر کی ہے؟ کیونکہ سجدہ جو ہے وہ نماز کا سب سے بڑا رکن ہے اور سب سے شریف ترین رکن ہے. سبحان اللہ. اور ایسا فرماتے ہیں اس میں ایک اور فائدہ بھی ملتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے منع فرمایا کہ کافر کے ساتھ مشابہت مت کرنا. کافر کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے سورج اور چاند، ہمیں منع کیا گیا کافر جیسا کام نہ کرو. جو مومن موحد ہوتا ہے وہ سجدہ صرف اپنے رب کو کرتا ہے، مخلوقات میں کسی کو سجدہ نہیں کرتا ہے. اور پھر شیخ نے مزید دلائل بیان فرماتے ہوئے دو حدیثیں بیان کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے نماز پڑھنے سے خاص اوقات میں. اوقات نہیں، عن الصلاة، دو احادیث ہیں. اچھا کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ ان حدیث میں یہ بیان فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مشرکین کی عبادت کا وقت تھا یہ، جب سورج نکلتا ہے سجدہ کر سورج کو. ہمیں منع کیا جب سورج فجر کی نماز کے بعد سے لے کے جب تک سورج مکمل طلوع نہیں ہو جاتا اور ایک منٹ کے فاصلے پہ نہیں ہوتا، تب اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیوں کیوں منع کیا گیا ہمیں؟ نماز منع نماز سے نہیں کیا گیا، ہمیں منع کیا گیا مشرکین کی مشابہت سے منع کیا گیا. اس طریقے جب سورج غروب ہوتا ہے، جب تک مکمل نہ غروب ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ مشرکین جو سورج کے پجاری تھے اس وقت سجدہ کرتے تھے سورج کو، تو ہمیں منع کیا گیا ہے. اور جب سورج درمیان میں ہوتا ہے سبحان اللہ، جب تک کہ وہ مائل نہ ہو جائے یعنی زوال کی طرف نہ چلا جائے، جب تک زمین پہ اس کا سایہ ہونا شروع نہ ہو جائے مشرق کی طرف، مغرب کی طرف میلان ہوتا ہے سورج کا اور سایہ اس کا جو مشرق کی طرف ہونا شروع ہوتا ہے، اب زوال کا ظہر کے اذان کا وقت جو ہے اس سے پہلے 10-15 منٹ ظہر کے اذان سے پہلے وقت تو نہیں عن الصلاة. کیوں؟ کیونکہ سورج اس وقت اپنے عروج پہ ہوتا ہے اور مشرکین کے نزدیک یہ وقت جو ہے سورج جوش مارتا ہے، ان کا جو معبود ہے اس وقت بڑے کمال میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں منع کیا گیا ہے کہ سورج اور چاند کی عبادت جو ہے یا سجدہ جو ہے ان اوقات میں بھی ہمیں منع کیا کہ ہم نہ کریں، اگرچہ نماز پڑھنے میں کوئی فرق نہیں، ہر کوئی حرج نہیں ہے، ہر کی چیز میں کافروں سے مشابہت سے. اچھا اس سے تو منع کیا ہے، سجدے سے منع نہیں کیا پھر؟ اگر سورج کو سجدہ کرنا منع ہے، چاند سجدہ کرنا منع ہے، کیونکہ سب غیر اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے، تو پھر اولیاء صالح کو سجدہ کرنا جائز ہے کیا؟ سبحان اللہ. تیسری بات ایسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تعلق سے، وَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. ایسا فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے اگر تم واقعی سچے ہو اپنے اس زعم میں اور اپنے اس دعوے میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر مت سجدہ کرو سورج کو نہ ہی چاند کو، بلکہ ایک اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرو. وہ یہ تنبیہ مشرکین کے لیے جن کی طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا گیا کہ ان کی مختلف عبادات تھے، عبادت بھی کرتے تھے. کیا عبادات تھے؟ حج کرتے تھے، اللہ نے کیا فرمایا کہ طواف کرتے تھے، طواف کے دوران کیا کرتے تھے؟ مقام و تصدیہ، سیٹیں بجاتے تھے اور تالی بجاتے تھے، یہ ان کا طواف تھا. طواف الگ گھر کا کرتے تھے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے کرتے تھے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ طواف برہنہ بدن کیا کرتے تھے سوائے قریش کی، یا جس کو قریش کپڑا دے دے، تو طواف کی عبادت تھی. حج کرتے تھے وہ، عمرہ کرتے تھے وہ، نذر و نیاز نذر کرتے تھے، منت مانتے تھے، عتق کرتے تھے، گردن آزاد کرتے تھے، صدقات دیتے تھے، عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. جیسے صحیح بخاری میں سید عائشہ نے فرماتی ہے کہ دور جہلیت میں ہم عاشورہ کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو عبادات تو موجود تھی لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا تھا ان سے، یہ ساری عبادات قبول نہیں فرمائے. کیوں؟ کیونکہ ساری عبادات ان میں شرک شامل ہو گیا ہے. ان کو تم یہ تعبدون سے مراد یہ ہے اگر واقعی تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اپنی عبادت کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرو نا. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے غیر اللہ کے لیے قربانی کی یا منت مانی یا استغاثہ کیا ہے یعنی مدد طلب کی ہے ہر اس کام جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، اور اہل قبور کے لیے تقرب کرتا ہے یا نزدیک حاصل کرنا چاہتا ہے کچھ قربانی دے کر یا منت مان کر، تو یہ کام جو یہ کرتے ہیں اور ان کے کام میں کوئی فرق نہیں ہے. تو شخص فرماتے ہیں شخص مسلمان نہیں ہے اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، اور جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلم ہے اسے یہ کہا جاتا ہے عمومی طور پر یہ شخص مشرک ہے، یعنی مطلقاً تعین کر کے نہیں، وہ حجت قائم کرنا لازمی ہوتی ہے، تو مطلق تم پر جس نے بھی غیر اللہ کی عبادت کی، غیر اللہ کے لیے قربانی کی، غیر اللہ کے لیے حج کیا، عمرہ کیا، یا غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کی ہے، تو ایسا شخص جو مشرک ہے، کیونکہ شریعت میں اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل بیان فرمائی ہے کہ یہ جو کام انہوں نے کیا ہے یہ شرک کی جنس میں سے، اور کون سا شرک؟ جو مشرک عرب قریش کیا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ دوسری دلیل شیخ صاحب نے جو بیان کی ہے فرشتوں کے تعلق سے، انبیاء کے تعلق سے، فرشتوں کے تعلق سے دلیل کہ فرشتوں کو معبود بنایا گیا ہے، سورۃ آل عمران کی آیت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے مشرکین کی معبودات میں سے فرشتے بھی معبود تھے، اور یہ آیت کریمہ جو ہے وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ جو ہے یہ مکمل سیاق میں آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ حکم اور کتاب و نبوت عطا فرمائے وہ اللہ تعالیٰ کسی اور کی عبادت کی طرف نہیں بلاتا، کسی کو بھی، چاہے وہ معبود فرشتہ ہو یا نبی ہو یا ان دونوں کے علاوہ ہو، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے اس بلند مقام سے خارج ہو جاتا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیر اللہ کی عبادت طاغوت ہے، کیونکہ وہ طغیان میں سے، وہ طغیان سے مراد حد سے تجاوز کرنا ہے، کسی غیر اللہ کی عبادت میں حد سے تجاوز کرنے کو طاغوت کہا جاتا ہے، یا اس کی طاعت میں یا اس کی اتباع میں اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کے علاوہ، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یا فرم برداری کے علاوہ، اور جو معبودات ہیں جن کو معبود بنایا گیا ہے وہ دو قسم کے ہیں، ایک پہلی قسم وہ ہے جو بری ہیں، ان کی عبادت سے مشرکوں کو معبود بنایا ہے، اور یہ صالحین جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں یا فرشتے یا انبیاء ہیں، اور صالحین جنوں انس میں سے وہ ان سے بری ہیں، اور دوسری قسم کے وہ صالحین جو ہے جو خود راضی ہوئے ان کی عبادت ہے، لوگوں نے معبود بنائے ہوئے ان پہ راضی ہو گئے، صالحین، ہاں جو بھی وہی نا، دوسرا قسم من رضی بے عبادت نفسی، ٹھیک ہے نا، جو راضی ہو جو بھی ہو، کیونکہ سیاق و سباق صالحین انبیاء صالحین فرشتوں کا رہا ہے، تو فرشتے انبیاء صالحین میں سے جو بھی لوگ ہیں اس میں عمومی طور پہ جو صالحین ہیں ان کی بات کی جاتی ہے، یا کوئی بھی شخص ظاہراً جس کا صلاح ہو، دیکھو انبیاء تو نہیں ہو سکتے، ظاہراً جس کا صلاح ہو، لوگ کسی کے فاسق کے پاس نہیں جاتے نا، ظاہر جس کا صلاح اس کے پاس جاتے، ہاں لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کی نظروں میں، تو جو بھی من رضی بعبادت نفسه من دون اللہ او دعا الناس الى ذلك، یہ لوگوں کو اپنے عبادت کی طرف بلاتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے وہ تو کام نہیں کرتے نا یہ، لیکن اگر کسی نے کیا ہے تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جو بھی راضی ہوتا ہے اپنا معبود متعین کرنے میں یا لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے تو یہ شخص طاغوت ہے اور اس کی عبادت بھی طاغوت ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا معنی ولا امرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبی اربابا، یعنی معبودین من دون اللہ، تو اربابا سے مراد یہاں پہ ان کو معبود بنانا ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں دلیل الانبیاء، انبیاء کے دلیل اگر اس آیت کریمہ میں بھی ہے، اب الگ سے بھی شیخ صاحب نے بیان فرمایا ہے، ودلیل الانبیاء قوله تعالى ارشاد باری تعالی واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، سوره المائده آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، انت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں سے کہا، کیا کہا، اتخذوني وامي الهين من دون الله، مجھے میرے ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا لو۔ شیخ عبید الجابر حفظہ اللہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے فرماتے ہیں، سورۃ المائدہ کی آیت کے مکمل سیاق پوری آیت یہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأنت قلت للناس اتخذون أمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، لمكمل سياق وسياق إلى آخر الآية، آية آخر جو آية إذا آية كريمة کے بعد ہے، آية نمبر 116 سورة المائدة کی آخر آيات میں سے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں چند امور ہیں، پہلا امر اس آیت کریمہ میں مذمت کی گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام اور علیہ السلام کی والدہ کی عبادت، نصارہ نے عبادت کی ہے، اللہ نے مذمت فرمائی ہے اور توبیخ فرمائی ہے، آیت کے ظاہر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ پیارا نبی پیارا بندہ جو ہے بری ہے، اور انہوں نے اپنا معبود نہیں بنایا اور نہ ہی اس کو دعوت دی ہے، لیکن پھر ان سے سوال کیوں کیا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس لیے تاکہ مذمت جو ہے اس فعل کی، کیوں کسی نبی کو معبود بنانا جو ہے وہ بیان کردہ ہے، کرنا مقصود ہے، جن لوگوں نے نبی کو معبود بنایا ہے ان کی مذمت، یعنی نبی کی عبادت کی مذمت کی جا رہی ہے اور ان لوگوں نے کی مذمت کی جنہوں نے نبی کو معبود بنایا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے ہمارا نصارہ سے کیا تعلق ہے، یہ تو نصارہ معبود بنایا نا، مسلمانوں تو نہیں بنایا، ہم تو مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ یاد رکھیں، جس چیز کی مذمت اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی مذمت فرماتے ہیں تو وہ ہمارے لیے خطاب متوجہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے اس مذمت شدہ راستے سے بچیں، تاکہ ہم وہ راستہ اختیار نہ کریں جو راستہ وہ اختیار کر چکے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہیں وہ انبیاء اور صحیح کی عبادت سے بچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود نہ بنائیں اور نہ ہی انہیں پکاریں اللہ تعالیٰ کے سوا، اور نہ ہی ان کے مشکل کو حاجت روا سمجھیں، اور آل بیت کو بھی قصد نہ کریں، اور ان کے علاوہ صالحین کو بھی قصد نہ کریں، یعنی بات سر ان کے لیے صرف کوئی بھی نہ کریں. وہ یہ بالکل وہی کام ہے جو اہل کتاب نے کیا اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے، کیونکہ آج امت میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا سمجھتے ہیں، آل بیت سیدنا علی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، پکارتے ہیں، قربانیں دیتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، دیگر عبادات صرف کرتے ہیں، استغاثہ ہے، استعانہ ہے، اور آخر تک شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو کام ہے بعض امتیوں کا، وہی جو سفیان عرب کیا کرتے ہیں، دونوں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے لا تطعونك ما اطرت النصارى المسيح ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، سبحان اللہ. متفق علیہ. صحیح بخاری کی اس روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے محبت میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرنا، جیسا کہ نصارى نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا کہ محبت میں حد سے بڑھ گئے اور معبود بنا لیا. انما انا عبد، میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں صرف بندہ ہوں، بس یہ کہو عبد اللہ ورسول کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں، سبحان اللہ. اس میں جو حق ہے، دیکھیں نبی کا حق کیا ہمارے اوپر، محبت حق ہے، درود پڑھنا حق ہے، اتباع حق ہے، ایمان سب سے بڑا حق ہے، سب سے پہلا حق ہے، یہ حقوق ہیں. یہ کہاں پہ معبود بناؤ، محبت حد تک ہے، سبحان اللہ. کیا حد ہے؟ کہ محبت میں سے کہیں تجاوز کر کے اسے رب کا درجہ نہ دے، معبود نہ بنا لے، کیونکہ عبادت حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی يعبدونني انا، میری عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں، اگرچہ یہ کوئی اور میرا پیارا نبی کیوں نہ ہو، سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں اہل کتاب جو ہیں بعض ایسے جنہوں نے تفرید سے کام لیا اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اور اس میں حد سے گزر گئے، جیسے کہ یہودیوں نے کیا عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ، بلکہ کئی انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کیا ہے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام قتل کا بھی ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور ان سے ان کے مکر اور فریب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو بچا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو شکل جو شبہ ہے ان میں سے ایک جو اسٹوڈنٹ تھے جو صحابی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کی شکل ان میں القاء کر دیا کہ ان کی شکل سے عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو کے، سبحان اللہ. اور سولی پہ انہیں چڑھایا، سولی پہ چڑھایا حقیقتاً، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، برفع اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف اپنے پیارے نبی کو اٹھا لیا، اور یہ حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا اس صحابی کو بچا لیتا، سبحان اللہ. لیکن حجت قائم کر قائم کریں کہ یہودیوں دیکھو تم نے کام کیا کیا ہے، اپنے نبی کو تو میں نے بچا لیا ہے، لیکن تم ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے، سبحان اللہ، کام تو کر لیا. اس لیے آج نصارہ بھی عجب بات ہے، نصارہ کے جو پانچ ارکان ہیں ان کے نصرانیت کے، اس میں پانچ ارکان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے صلب پر سولی لٹکنے پر اپنے جان دینے پر ایمان لانا لازمی ہے. سولی پہ کسی نے لٹکایا ہے؟ یہودی نے. آج یہودی ان کے سب سے بڑے دوست ہیں کہ نہیں؟ وہ تمہارے رب کا قاتل ہے. عجیب سے بات ہے, رب رب کو قتل بھی کر سکتا ہے, لیکن عجیب سے ان کا دین ہے اور عجیب سے لوگ ہیں سبحان اللہ. الغرض تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا. دوسرا گروہ جنہوں نے انبیاء میں محبت سے حج محبت میں غلو کر حد سے تجاوز کر لیا اور ان کو الوہیت کا مرتبہ دے دیا, وہ یہ نصارہ ہیں, اور امت میں بھی ان جیسے لوگ موجود ہیں جیسے کہ رافضی ہیں جنہوں نے آل بیت میں غلو کیا, خصوصی طور پر سید علی اور ان کے دونوں بیٹے رضی اللہ عنہم ان صحابۃ اجمعین, یہاں تک کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا لیا, اور نواصب ان کے ضد میں جنہوں نے آل بیت کا حق ضائع کر دیا, پھر ان کو گالیاں دی اور ان کو اذیت پہنچائی. احسن جماعت اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وسط ہیں, دونوں کے بیچ میں ہیں, آل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان سے دوستی بھی رکھتے ہیں, ان کو اپنی منزلت سے اوپر بھی نہیں کرتے, جو اللہ تعالیٰ مجھے ان کو عطا فرمائے جو حق ہے ان کا حق دیتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر ان کے عقیدے میں بات موجود ہے, احسن جماعت کے عقیدے میں الحمدللہ کہ کتاب سے سنت سے اور اجماع سے کہ ائمہ اور ائمہ کے اجماع سے کہ غلو نہیں کیا جاتا, دین وسط دین اسلام وسطیت کا دین ہے, اس میں جس میں غلو نہیں ہے, نہ افراط نہ تفریط ہے, عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی کو بھی عبادت صرف نہیں کی جاتی چاہے اس کوئی بھی منزلت کیوں اللہ تعالیٰ کے ہے. دوسری بات کہ نصارہ کے غلو کا رد ہے, عیسیٰ علیہ السلام اور علیہ السلام کی والدہ نے کہ دونوں کو معبود بنا لیا گیا اللہ تعالیٰ کے سوا. تیسری بات اس آیت کریمہ میں جو ہمیں ملتی ہے, جو پیغام ملتا ہے, جو فائدہ ملتا ہے کہ ان لوگوں کو توبیخ کی گئی ہے, مذمت کی گئی ہے اور پوری دنیا میں ان کو بے پردہ کیا جائے قیامت کے دن کہ تم لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ غلط کیا تھا میرے پیارے نبی کو معبود بنا کر. چوتھی بات کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام اور علیہ السلام کی والدہ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ بری ہیں کہ ان کو معبود بنایا گیا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سید کرم کے آخر میں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم, یہ سورۃ آیت 119 ہے آخری آیات میں, یہ وہ دن ہے جس میں سچ بولنے والوں کو سچ نفع دے گا. یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے, اگر میں نے کہا ہے تو تو بہتر جانتا ہے, سبحان اللہ, اللہ فرماتا ہے میرے پیارے نبی نے سچ بولا ہے, میرے پیارے نبی نے دعوت نہیں دی, کیونکہ آپ سیاق و سباق دیکھ, جب تک میں زندہ تھا تو میں جانتا تو کیا کرتے تھے, میرے وفات کو مجھے نہیں جانتا میرے بات کو کیا انہوں نے کیا کیا ہے, یعنی یہ جو مجھے معبود بنایا میری زندگی میں نہیں بنایا, کیونکہ جب نبی عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے تو صحابہ موجود تھے, علم موجود تھا اور مومن بھی تھے, یہ کب شروع ہوا ان کو معبود بنا, ان کو وفات کے بعد ہوا, جب تک وہ فرمایا جب تک میں زندہ تھا تب تو میرے سامنے ایسا نہیں, میرے وفات کے بعد تو ہی بہتر جانتا جو کچھ بھی ہوا, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا یوم الصادقین صدقهم, جس سچ بولا اب سچ اس کو فائدہ پہنچائے گا, تو میرا پیارا نبی سچا اور تم لوگ جھوٹے ہو, سبحان اللہ. پانچویں چیز جیسا فرماتے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اس طرح یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ جو ٹرینیٹی تثلیث نصارہ کا, وہ عیسیٰ علیہ السلام اور علیہ السلام کی والدہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان تین چیزوں کو ملا کے ٹرینیٹی تثلیث بنتا ہے, اور جو آج تثلیث لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ باپ بیٹا اور روح القدس جو ہے تو یہ غلطی پر مبنی ہے, سبحان اللہ, یہ کہ نئی بات میں نے بھی تھی, کیونکہ جو ٹرینیٹی تثلیث یہ بھی یعنی کرسچینٹی نصرانیت کے عقیدے کے اصول میں سے ہے, رکن میں سے, یعنی جو پانچ ارکان ہیں نصرانیت کے, میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ٹرینیٹی تثلیث پہ ایمان لانا کہ فادر سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ جیسے آج کہتے ہیں, تو یہ بعد میں تبدیل ہوا ہے, اصل میں جو نصارہ تھے متقدمین وہ ان میں بھی اختلاف رہا ہے, لیکن جو متقدمین تھے ان سے جو پہلے تھے ان کی نظر ٹرینیٹی کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام معبود بنایا, عیسیٰ علیہ السلام والدہ کو معبود بنایا اور اللہ تعالیٰ یعنی جو جس کو فادر کہتے ہیں معبود بنایا, تو اصل ٹرینیٹی جو قرآن میں جس کا ذکر ہے وہ یہ ہے, یہ بعد میں پھر انہوں نے کچھ اپ گریڈنگ کیا, پتہ نہیں کیا کہ سبحان اللہ تبدیلی آتی رہتی ہے اور انہوں نے بعد میں تبدیل کیا ہے, سبحان اللہ. شیخ فرماتے ہیں جس نے کہا کہ ٹرینیٹی تثلیث یہ تین چیزیں ہیں باپ بیٹا روح قدس وہ غلطی پر ہے, کیونکہ قرآن مجید کی دلالت کہ تثلیث النصارہ اس تقریب میں واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود بنایا گیا, والد کو معبود بنایا گیا اور اللہ تعالیٰ عبادت بھی تو کرتے تھے, تو یہ تین چیزیں ہیں نہ کہ وہ تین چیزیں جو آج مشہور و معروف ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وَذِلُّ الصَّالِحِينَ، نیک اور صالح لوگوں کو معبود بنایا گیا، قول تعالی ارشاد باری تعالی ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا، سورۃ الاسراء نمبر 57. ارشاد باری تعالی کہ اللہ تعالی کے نیک بندوں کو معبود بنایا گیا، انہیں سمجھنے والی آیت، اولئک وہ لوگ، الذین یدعون جو پکارتے ہیں، یبتغون الی ربهم الوسیلۃ، وہ اپنے رب کی طرف خود وسیلہ، رب کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، ایہم اقرب، دونوں میں سے کون زیادہ قریب ہے، کون جو عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کی اور جن کو معبود بنایا گیا، یہ جو اللہ کی عبادت کرتے ان کی، دونوں میں سے کون زیادہ قریب ہے، ورجون رحمت اللہ تعالیٰ کی، رحمت کے امیدوار ہیں، امید کرتے ہیں، ویخافون عذاب، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک رب کا عذاب محذور ہے، یعنی جسے بچنا لازمی ہے. اس آیت کریمہ میں ایک ٹوسٹ بتاتا ہوں میں آپ کا، سبحان اللہ، بڑا پیارا اندازہ بیان. شیخ صاحب فرماتے، اقول شیخ عبید الجابر حفظہ اللہ فرماتے، هذا هو المعبود الرابع عند المشركين، چوتھا معبود ہے مشرکین کے نزدیک، ان آیات کے سیاق و سباق میں جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے جن میں سے اور انس میں سے، اس آیت کریمہ میں. اور اس آیت میں دو قول ہیں صالحین کے تعلق سے، اور شیخ الاسلام نے اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا ہے کہ نیک بندوں کو معبود بنایا گیا. پہلی قول یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس میں عموم ہے، اور جو صالحین ہیں ان میں سے ہر وہ صالح ہے جن میں سے اور انس میں سے، جیسا کہ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور مریم، عیسیٰ کی والدہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ مریم علیہ السلام نبی تو نہیں تھی نا، اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی، اللہ تعالیٰ کی اولیاء میں سے تھی، سبحان اللہ، تو معبود بنایا گیا کہ نہیں. تو اس آیت کریمہ میں جو اس سے پہلے آئے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے والدہ کو اور ان کی والدہ کو معبود بنایا گیا، یہاں پر بھی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ صالحین کو بھی معبود بنایا گیا، اور اس آیت کریمہ میں عموم ہے، اس میں انبیاء بھی شامل ہے، صالحین بھی شامل ہے، پہلا قول. دوسرا قول کہ ان سے مراد، اس آیت کریمہ کے سیاق و سباق سے مراد، یہ بڑا پیارا قصہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر اور ابن کثیر اور دیگر علماء فرماتے ہیں کہ ان سے مراد جنوں کا ایک گروہ تھا، جنوں کے گروہ نے اسلام قبول کر لیا، اور جنوں کے گروہ کی عبادت انسان کرتے تھے، جنوں کا ایک گروہ تھا، طائفہ، چھوٹا سا گروہ تھا، ان کو معبود بنایا گیا، کس نے معبود بنایا ہے؟ انسانوں نے. اب ان جنوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جو انس تھے وہ ان کی عبادت کرتے رہے، شرک انس نے کیا اور جن ان سے بری ہو گئے، کیونکہ اللہ کے نیک و صالح بندے تھے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں دونوں قولوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ پہلے قول میں عموم ہے، دوسرے قول میں تخصیص ہے، تخصیص العموم میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں عموم باقی رہتے ہیں اور تخصیص میں اس میں شامل ہو جاتی ہے. اور اس میں جو دلیل ہے، اسے بخاری مسلم میں صدر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی عرب کے ایک گروہ میں جو عبادت کرتے تھے بعض جنوں کی، تو جن مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، اور انس جو ہیں وہ کہ عبادت کرتے رہے، ان کو شعور تک بھی نہ ہوا. تو متفق علیہ حدیث میں یہ اثر ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا. اور صحابہ سے بہتر کون سمجھنے والا قرآن مجید، سبحان اللہ. جیسے پہلے بیان کیا میں نے کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ حکم مرفوع میں سے، جیسے کہ شیخ محمد بن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سورۃ تکفیر کی شرح میں نے بیان کیا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک حکم مرفوع کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہے، تفسیر کے متعلق اگر کوئی صحابی کوئی بات کرتا ہے یا کسی آیت کے سبب نزول میں، تو اپنی مرضی تو بات اپنی مرضی سے بات تو نہیں کر سکتا نا. اب یہ لازمی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور یہ حکم مرفوع میں سے کہ ایک گروہ تھا بعض عرب کا انس میں سے، وہ عبادت کرتے تھے جنوں کی، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جو انس تھے یہ ان کے عبادت کرتے اور شرک کرتے رہے یہاں تک ان کو شعور بھی نہ ہوا. تو جیسا فرماتے ہیں اس تقریب کا جو مضمون ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کی ہے جن کو مشکین معبود بنایا ہے، مشکین جن کو معبود بنایا ہے، جو صالحین ہیں ان کو اللہ نے تعریف کی ہے کہ وہ ان سے بری ہیں جن ان کو معبود بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذکر بلند فرمایا ہے. اس فرمان سے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ، یہ تعریف ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اور جس نے بھی اپنے رب کے لیے کوئی وسیلہ ڈھونڈا ہے وہ کبھی بھی, یعنی جو اپنے رب کے نزدیک حاصل کرنا چاہتا ہے حقیقتاً, وہ کبھی بھی شرک کی دعوت نہیں دیتا اور نہ ہی اپنے آپ کو شرک میں ملوث کرتا ہے, نہ ہی دوسروں کو اس کی طرف بلاتا ہے, بلکہ وہ فرائض اور نوافل کی ادائیگی میں ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا ہے. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف, جو اللہ تعالیٰ نے تعریف ان کے کی ہے, میں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوف اور رجا دونوں کو جمع کر دیا کہ کیسے لوگ ہیں یہ جن جنہوں نے ایمان اسلام قبول کیا ہے. ورجون رحمت و خافون عذاب, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں, سبحان اللہ. اور یہ مومن کے ایمان کی بہت بڑی نشانی ہے. اسے ایسا فرماتے ہیں ہر مومن جو ہے یہ دونوں کو جمع کر کے چلتا ہے, امید اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ وہ امید رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا رہتا ہے. ایسا فرماتے بعض جاہل اور بے وقوف لوگ کہتے ہیں یہ تقویٰ تو دل میں ہوتی ہے, کل جب بھی ان کو نصیحت کی جاتی ہے نا کہ اللہ سے ڈرو, کیوں نافرمانی کرتے, کیوں فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے, تقویٰ اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے. تو ایسا فرماتے ہم یہ کہتے ہیں کوئی شک نہیں کہ تقویٰ دل میں ہی ہوتا ہے, تقویٰ کی جگہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تقویٰ ہا ہونا, وہ اپنے سینے طرف اشارہ فرماتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے, اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے, زبان پہ اور پورے جسم پہ ہوتا ہے. استقامت اثر ہے تقویٰ کا, دل میں تقویٰ تو استقامت جسم پہ تو ہونی چاہیے نا, زبان پہ. پھر ایسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان ان عذاب ربک کان محذورا, یہ تعلیل ہے اس سے پہلے کی کہ جنہوں نے ان صالحین کی عبادت کی ہے اور جو صالحین اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور امید کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی, تو اسے ثابت ہوا کہ جس نے بھی نیک اور صالحین لوگوں کی قبروں کو معبود بنایا ہے, جو اپنی زندگی میں صلاح و تقویٰ سے معروف و مشہور تھے اور سنت پر قائم تھے, تو انہوں نے اس کو معبود بنایا ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے اور ظلم ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ جو باقی دلیل ہے درخت اور پتھر کی, اور پھر ایک پیاری حدیث ہے سیدنا الوقت اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے, اور جو آخری قاعدہ ہے اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ان شاء اللہ اگلا حج کے بعد ہوگا ان شاء اللہ. جزاک اللہ, آپ ٹائم دیکھ لیں جو بھی ہے, پھر بھائی کو بھیج دیں.